نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے اس طرح سے خطاب کیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر، یا اے وہ شخص جو لوگوں میں سب سے بہتر کا بیٹا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اس طرح سے کیوں مخاطب کرتے ہو؟ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، اس کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہوں. نیز آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی کسی کی اس طرح سے تعریف کرے کہ اس تعریف کی وجہ سے وہ عجب میں یا کبر میں مبتلا ہو جائے، تو گویا اس نے دوسرے شخص کو ہلاک کر دیا اور تباہ کر دیا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کسی کی بیجا تعریف نہ کرے. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی کسی کی بیجا تعریف کرے یا منہ پر تعریف کرے، تو وہ اس لائق ہے کہ اس کے منہ پر مٹی بھر دی جائے یا مٹی ڈال دی جائے. بعض صحابہ نے عملاً ایسا کیا بھی، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جب ان کے سامنے کسی نے ان کی تعریف کی تو وہ کھڑے ہوئے اور اٹھ کر ان کے منہ پر مٹی ماری اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تمہارے منہ پر ایسی تعریف کرے تو تم اس کے منہ پر مٹی مار دو. اصل مقصد تو یہ ہے کہ ایسی تعریف نہ کی جائے کہ جس سے دوسرا آدمی عجب یا کبر میں مبتلا ہو جائے. چنانچہ ایک اور روایت میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آدمی بعض اوقات اپنا دین لے کر گھر سے چلتا ہے، لیکن جب واپس آتا ہے تو اس کے پاس دین کا کچھ حصہ بھی باقی نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ وہ شخص ہے کہ جب کسی کے پاس گیا تو لوگوں کی اس نے جھوٹی تعریف کی، یہ کہا کہ آپ ایسے ہیں آپ ویسے ہیں، اور مقصود اس کا کچھ مال کچھ پیسے حاصل کرنا ہوتا ہے. تو جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے پاس مال ہوتا ہے، یعنی دوسرے شخص کی تعریف بھی اس نے کی، اس کے باوجود اس نے کچھ بھی نہیں دیا، تو دین بھی گیا اور مال بھی نہ ملا. فرمایا کہ ایسی چیز سے بچے آدمی. تو اس سے یہ بات بہرحال پتہ چلی کہ آدمی کو چاہیے کہ جھوٹی تعریفیں نہ کرے، اور اگر کسی شخص میں کوئی خوبی ہو بھی تب بھی اس کے منہ پر ایسی تعریف نہ کرے کہ جس سے وہ عجب اور کبر میں مبتلا ہو جائے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک اور روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی سے متعلق، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں قحط آیا، اور اس قحط کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور چچا تھے آپ کے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس مال تھا اور خوشحالی تھی، اور باقی لوگوں کے پاس بہت کم مال تھا یا اس وقت قحط کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ چچا، آپ اپنے بھائی کا حال دیکھتے ہی ہیں، یعنی ابو طالب کا، جو قلیل المال ہیں اور کثیر العیال ہیں، مال کم ہے ان کے پاس اور اولاد زیادہ ہے، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ان کے بچوں کو اپنے زیر کفالت لے آئیں تاکہ ان کا بوجھ کم ہو جائے. چنانچہ دونوں کے دونوں جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ مکے میں جو حالت ہے قحط کی وجہ سے، آپ کا بھی حال یقیناً انہی جیسا ہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے کچھ بچوں کی کفالت ہم کر لیں. تو ابو طالب نے کہا کہ بھئی میرے بڑے بیٹے عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو اور باقی بچوں کے ساتھ تمہارا جو جی چاہے معاملہ کرو. چنانچہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور حضرت عباس نے حضرت جعفر کو اپنی طرف کر لیا کہ ان کی کفالت ہم کریں گے. چنانچہ دونوں حضرات ان کی کفالت کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ خود جو ہے وہ صاحب مال ہو گئے، اس وقت تک ان کی کفالت میں رہے. تو اس طرح سے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی اولاد کی کفالت کی، جو صلہ رحمی سے تعلق رکھتی ہے. اسی طرح حضرت جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس ایک غلام ہے، میں اسے آزاد کر دوں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے جو ماموں فلاں بستی میں رہتے ہیں، تم یہ غلام انہیں کیوں نہیں دے دیتی؟ اگر انہیں دے دو گی تو وہ تمہارے ماموں کے اونٹ چرا لیا کرے گا، اس پر تمہیں ثواب زیادہ ملے گا. مطلب یہ تھا کہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا یہ زیادہ ثواب کا سبب ہے. اب تم اسے آزاد کر دو گے تو بجائے اس کے اگر اپنے ماموں کو دے دو تاکہ یہ ان کی خدمت کرتا رہے تو اس میں ثواب زیادہ ہے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی کہ اپنے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، ان کے حقوق کا خیال رکھو. اسی طرح سے اور بہت سی روایات ہیں جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ آدمی کو اپنے عزیز رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے اور صلہ رحمی کرنی چاہیے. چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مجلس میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں قسم دے کر کہتا ہوں تم لوگوں کو کہ تم میں جو شخص بھی قطع رحمی کرنے والا ہے وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے. تو کوئی شخص نہ اٹھا. پھر آپ نے دوبارہ یہی جملے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ ہم میں اگر کوئی شخص بھی قطع رحمی کرنے والا ہے تو ہماری مجلس سے اٹھ جائے. تین دفعہ جب آپ نے کہا تو ایک شخص نوجوان کھڑا ہوا اور سیدھا اپنی پھوپھی کے پاس گیا جس سے 2 سال سے اس نے قطع تعلق کیا ہوا تھا. تو پھوپھی نے اس کو دیکھ کر کہا کہ آج تم کیسے آ گئے؟ تو کہا کہ آج ایک صحابی رسول نے یہ بات کہی مجلس میں تو مجھے خیال ہوا اس لیے میں آپ کے پاس چلا آیا. فرمایا کہ جاؤ ان سے پوچھو جا کے کہ ایسا جملہ کیوں کہا انہوں نے. چنانچہ واپس آئے اور ان سے پوچھا کہ میں پھوپھی کے پاس گیا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جس مجلس میں قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے، ایک تو اگر وہ دعا کریں تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی اس کی نحوست کی وجہ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ رب العزت رحم بھی فرماتے ہیں، سوائے اس شخص کے کہ جس نے قطع رحمی کی ہو اس کے جب اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو رد فرما دیتے ہیں. اس لیے میں نے چاہا کہ ہماری مجلس میں کوئی ایسا آدمی موجود نہ ہو جس نے قطع رحمی کا معاملہ کر رکھا ہو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اہم معاملہ ہے. چنانچہ ایک اور موقع پر غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری مجلس میں جو شخص بھی قطع رحمی کرنے والا ہو وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، اس لیے کہ ہم اپنے رب سے اب دعا کرنے لگے ہیں. اور مطلب یہ تھا کہ اگر ایسا نہ ہو تو اس کی نحوست کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول نہ ہو. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صلہ رحمی کتنی اہم چیز ہے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ میرے بعض رشتہ دار ہیں جن سے میں اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ پھر بھی بدسلوکی کرتے ہیں، میں انہیں معاف کرتا رہتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے میں جو ہے ان کو معاف کرتا ہوں مجھ سے ظلم کرتے ہیں، تو کیا جواباً میں بھی وہی سب کچھ کر سکتا ہوں جو وہ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس طرح تو تم سب ظلم میں شریک ہو جاؤ گے. فرمایا کہ تم جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ اچھا سلوک کرتا ہوں، اگر وہ ظلم کرتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں، فرمایا اگر تم انہی صفات پر رہو آگے بھی تو اللہ رب العزت تمہارے لیے ایک مددگار پیدا فرما دیں گے، یعنی فرشتہ تمہاری مدد کرے گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی کے ساتھ اگر کوئی رشتہ دار بدسلوکی بھی کرتے ہیں تو ہمیں ان کے جواب میں بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہمارے لیے ایک فرشتہ جو مددگار کے طور پر ہوگا وہ پیدا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان ہدایات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان کو بیان کرنے کا مقصد اصل میں یہی ہوتا ہے تاکہ ہمارے، ایک تو یہ کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں وہ ہم دور کر لیں کم از کم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہم سب کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما، جو کمی کوتاہیاں ہم میں ہیں اللہ انہیں دور فرما دیجئے اور عافیت دارین نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.